تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم، سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم، سارے عالم کو خاطر ملائے نا ہم، سارے عالم کو خاطر ملائے نا ہم، جانے کیا پا گئے جانے عالم سے ہم، جانے کیا پا گئے جانے عالم سے ہم، سارے لب میں خندہ جگر میں تیرا درد و غم، لب میں خندہ جگر میں تیرا درد و غم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم، لب میں خندہ جگر میں تیرا درد و غم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا کم، میرا مقصود ہرگز نہیں کہ وہ کم، میرا مقصود ہرگز نہیں کہ وہ کم، تیری مرضی پہ سر میرا تسلیم خم، تیری مرضی پہ سر میرا تسلیم خم، کیفیت اور مقدار یہ سب غیر اللہ ہے، کیفیت کو مقصود بنانا، مقدار کو مقصود بنانا، اللہ کی مرضی پر ہر وقت سر تسلیم خم رہنا، کیفیت ہے نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، وقت پر نماز پڑھنی ہے، وقت پر تلاوت کرنی ہے، وقت پر اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، ذکر و عبادت کرنی ہے، اسی طرح سے تقاضا لاکھ ہو گناہ کا لیکن اپنے تقاضے کو کچل دینا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے،
میرا مقصود ہرگز نہیں کہ وہ کم، تیری مرضی پہ سر میرا تسلیم خم، تیری مرضی پہ سر میرا تسلیم خم، سارے عالم کو خاطر ملائے نا ہم، جانے کیا پا گئے جانے عالم سے ہم، ہو رہا ہے تیرا درد کیوں بے شکم، ہو رہا ہے تیرا درد کیوں بے شکم، رازدار محبت سے پوچھیں گے ہم، ہم رازدار محبت سے پوچھیں گے،
انسان کی کیفیت قلب کی ایک جیسی نہیں رہتی، ساعتن قضا ساعتن قضا، کبھی کیسی کبھی کیسی، کبھی خوب رونا آتا ہے، کبھی دل بالکل بند معلوم ہوتا ہے، یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، محبوب پاک کی طرف سے، کہ بندہ کیفیت کا بندہ ہے، لطف کا بندہ ہے یا میرا بندہ ہے، لطف کا غلام ہے، کیفیت کا غلام ہے یا میرا غلام ہے، اللہ کا غلام کیفیت کو خاطر میں نہیں لاتا بلکہ وہ اپنے وقت پر اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، ذکر و تلاوت کرتا رہتا ہے، دل چاہے نہ چاہے۔
ہو رہا ہے تیرا درد کیوں بے شوکم، راز دار محبت سے پوچھیں گے ہم، راز دار محبت سے پوچھیں گے ہم۔ تھمتے تھمتے اگر اشک جائیں گے کم، تھمتے تھمتے اگر اشک جائیں گے کم، آتش غم میرے دل میں ہوگی نہ کم، آتش غم میرے دل میں نہ ہوگی نہ کم۔ تھمتے تھمتے اگر اشک جائیں گے کم، آتش غم میرے دل میں ہوگی نہ کم، آتش غم میرے دل میں ہوگی نہ کم۔ جانے کیا
کیوں پیچھے جا رہے ہیں، تو آپ نہیں دے سکتے، کیوں نہیں سیکھا، آپ سیکھ رہے ہیں، یہاں اللہ۔ گزشتہ روز ہم نے مجالس ابرار سے اخلاق رذیلہ جو 10 ہیں اور جن کا نام حضرت شاہ راولحق صاحب رحمہ اللہ نے مظلمات رکھا تھا، اندھیرا پیدا کرنے والی چیزیں، اخلاق رذیلہ، زیادہ کھانے کی حوث، زیادہ بولنے کی حوث اور دھن، بے جا غصہ کرنا، حسد کرنا، بخل کرنا، مال کی محبت، شہرت اور جاہ کی محبت، دنیا کی محبت، تکبر کرنا، جس کی حقیقت حدیث پاک میں لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو قبول نہ کرنا ہے، اور عجب یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنی خوبیوں پہ نظر کرنا، اور ریا اور دکھلاوا، یہ 10 اخلاق رذیلہ تھے۔ اب 10 اخلاق حمیدہ جن کا نام حضرت شاہ راولحق صاحب رحمہ اللہ نے منورات یعنی دل میں نور پیدا کرنے والی باتیں رکھا ہے۔ نمبر 1 توبہ، نمبر 2 اخلاق و صدق یعنی اچھے اخلاق اور سچائی، خوف الہی، محبت الہی، صبر اور شکر، اور زہد۔ زہد کے معنی ہے دنیا سے بے رغبتی، اگرچہ مالدار ہو پس دنیا سے بے رغبت مالدار زاہد ہے، اور مفلس دنیا کا عاشق دنیا دار ہے، یعنی ایسا مالدار کہ مال ہاتھ میں ہے، جیب میں ہے، لیکن دل میں نہیں ہے، تو یہ آدمی زاہد کہلائے گا، زہد اختیار کرنے والا، جس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک ایسا شخص ہے جو غریب ہے لیکن دنیا کا لالچی اور حریص ہے، تو یہ شخص دنیا دار ہے۔ تو زہد ہے، توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، لیکن تدبیر کو ترک نہ کرے، تدبیر کرے مگر بھروسہ تدبیر پر نہ کرے۔ اصلی توکل کیا ہے؟ تدبیر کرے مگر بھروسہ تدبیر پر نہ کرے، بھروسہ اللہ پر کرے، کیونکہ تدبیر کا کامیاب کرنا حق تعالیٰ کے قبضے میں ہے، بس تدبیر کر کے حق تعالیٰ سے کامیابی کی دعا کرتا رہے۔ رضا برقضا یعنی اللہ کی طرف سے جو امور پیش آتے ہیں، بیماری، تنگ دستی وغیرہ، تو نہ دل سے حق تعالیٰ پر اعتراض کرے نہ زبان سے، یہ سمجھے کہ حق تعالیٰ حاکم ہیں، حکیم ہیں، ولی ہیں، ناصر ہیں، اسی میں خیر ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے، مالک ہے جو چاہے کرے تصرف، کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے، بیٹھا ہوں میں مطمئن یا رب، حاکم بھی تو ہے حکیم بھی ہے۔ اور وطن اصلی کی فکر 10 نمبر اخلاق حمیدہ میں سے ہے کہ وطن اصلی کی فکر یعنی آخرت کی تیاری، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. اخلاق حمیدہ 10 ہیں، یعنی منورات، یعنی دل میں نور پیدا کرنے والی باتیں. نمبر 1 توبہ، نمبر 2 اخلاق اور صدق یعنی بہترین اخلاق اور سچائی، خوف الہی، محبت الہی، صبر اور شکر اور زہد، دنیا سے بے رغبتی، اگرچہ مالدار ہو پس دنیا سے بے رغبت مالدار زاہد ہے اور مفلس دنیا کا عاشق دنیا دار ہے. اور نمبر 8 توکل، یعنی حق تعالی پر بھروسہ کرنا، لیکن تدابیر کو ترک نہ کرے، تدبیر کرے مگر بھروسہ تدبیر پر نہ کرے، کیونکہ تدبیر کا کامیاب کرنا حق تعالی کے قبضے میں ہے، بس تدبیر کر کے حق تعالی سے کامیابی کی دعا کرتا رہے. اور نمبر 9 رضا بر قضا، یعنی ہر حالات میں راضی رہنا، اللہ سے شکایت نہ کرنا، نہ دل سے نہ زبان سے، یعنی اللہ کی طرف سے جو امور پیش آتے ہیں، بیماری، تنگ دستی وغیرہ، تو نہ دل سے حق تعالی پر اعتراض کرے نہ زبان سے، یہ سمجھے کہ حق تعالی حاکم ہیں، حکیم ہیں، ولی ہیں، ناصر ہیں، اسی میں خیر ہے. حضرت خواجہ صاحب نے اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے، مالک ہے جو چاہے کرے تصرف، کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے، بیٹھا ہوں میں مطمئن یا رب، حاکم بھی ہے تو حکیم بھی ہے. اور نمبر 10 وطن اصلی کی فکر آخر، یعنی فکر آخرت کی تیاری، وطن اصلی کی فکر یعنی آخرت کی تیاری. قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. یہ 10 اخلاق حمیدہ ہیں، اگر یہ 10 اخلاق رذیلہ سے پاکی حاصل ہو جائے اور 10 اخلاق حمیدہ حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی قلب کا تزکیہ ہو جائے، دل اللہ والا ہو جائے. ارشاد فرمایا کہ مسلمان 3 قسم کے ہیں، فاسق، صالح اور مصلح، بالکل اسی طرح جیسے مریض، تندرست اور طبیب ہے. بس جس طرح مریض سے اور تندرست سے صحت کے رجوع نہیں کرتے بلکہ طبیب کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح فاسق اور صالح آدمی سے نفس کی اصلاح نہ ہوگی، مصلح تلاش کیا جا رہا ہے. یعنی ایک آدمی نیک تو ہے لیکن وہ دوسروں کو نیک نہیں بنا سکتا، گناہگار کے پاس تو جانا ہی نہیں چاہیے، اس سے تو اصلاح کیا ہوگی، بلکہ اس سے تو خوف ہے کہ اور گناہوں کی عادت پڑ جائے. لیکن ایک آدمی نیک ہے لیکن وہ نیک بنانا نہیں جانتا، اس کو یہ فن نہیں آتا، اس کو کسی بزرگ سے اجازت نہیں ہے، تو یہ صالح آدمی تو ہے، خود تو نیک ہے لیکن کسی کو نیک بنانے کی اس میں قابلیت نہیں ہے، تو اس کے لیے مصلح تلاش کیا جاتا ہے. جس طرح نہ تو مریض سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، مریض سے مراد یہاں گناہگار ہے، اور تندرست سے مراد وہی ہے کہ جو آدمی تندرست تو ہے لیکن دوسرے کو دوا نہیں بتا سکتا، تو طبیب سے رجوع کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ فاسق یعنی گناہگار کے پاس جانے سے اصلاح نہیں ہوگی، اور صالح یعنی نیک آدمی کے پاس بھی جانے سے اصلاح نہیں ہوگی. اس کے پاس بیٹھنا یوں تو مفید ہے کہ نو ایک صحبت مفید ہوتی ہے، لیکن اصلاح نہیں ہوگی. اصلاح کے لیے مصلح تلاش کیا جائے، جو صالح بھی ہو یعنی خود بھی نیک ہو اور اصلاح کے فن سے بھی واقف ہو، اور مشائخ اور اکابر وقت اس کے مصلح ہونے کی تصدیق کرتے ہوں، یعنی وہ اس کو اجازت دیں اصلاح کی. ارشاد فرمایا کہ وضو کی 14 سنتوں کو ترتیب وار میں نے طلباء کو زبانی یاد کرا دیا ہے. نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا، دونوں نمبر 3 دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 کلی کرنا، نمبر 6 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا، نمبر 8 ہاتھ پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا، نمبر 9 ہر عضو کو 3 بار دھونا، نمبر 10 ایک بار تمام سر کا مسح کرنا، اور نمبر 11 دونوں کانوں کا مسح کرنا، نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا، نمبر 13 پے در پے یعنی ایک وضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا وضو دھو لے. 14ویں سنت اس میں شاید رہ گئی ہے، لکھنا 13 سنت یہاں بیان ہے. ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے طلبہ کو کھانے پینے کی بھی 15 سنتیں زبانی یاد کرا دی، اور ان کی کاپیوں میں نوٹ بھی کرا دیں. نمبر ایک دسترخوان بچھانا, نمبر دو دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا, نمبر تین بسم اللہ پڑھنا, نمبر چار دانے ہاتھ سے کھانا, نمبر پانچ اپنے سامنے سے کھانا, نمبر چھ تین انگلیوں سے کھانا اگر تین سے کھا سکے. اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے جو تین انگلیوں سے نہیں اٹھ رہی ہے تو باقی انگلیوں کی مدد بھی لے سکتے ہیں, لیکن جو چیز تین انگلیوں سے کھائی جا سکتی ہو اس کو تین انگلیوں سے کھانا چاہیے. پلیٹ نمبر سات, پلیٹ یا پیالے کو انگلیوں سے خوب چاٹ لینا, کھانا ختم کرنے کے بعد اپنے برتن کو انگلیوں سے چاٹ لے. نمبر آٹھ, اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا. نمبر نو, کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا. نمبر دس, ٹیک لگا کر نہ کھانا. نمبر گیارہ, کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا. نمبر بارہ, پہلے دسترخوان اٹھوا کر پھر اٹھنا. نمبر تیرہ, دسترخوان بڑھانے کی دعا پڑھنا. نمبر چودہ, کھانے کے بعد ہاتھ دھونا. نمبر پندرہ, ہاتھ دھو کر پھر کلی کرنا. کتنی آسان سنتیں ہیں. صرف کھانے کے اندر یعنی وضو کے اندر 14 سنتیں ہیں, کھانے کے اندر 15 سنتیں ہیں. اسی طرح اگر ہم روز مرہ کی سنتوں کو اختیار کر لیں تو سینکڑوں سنتیں ہمیں اللہ کی توفیق سے روزانہ نصیب ہو جائیں گی. تو نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ سے کتنا قرب ہو جائے گا, اللہ کے ہم محبوب ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو پوری پوری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
یہاں رکھیے اشعار کی کتاب, اشعار یہ جہاں سے اس کے نیچے سے اٹھائی تھی, کیونکہ وہ احادیث اور حضور کا ذکر ہے, اس میں اس کو اوپر کیا جائے گا, اس کو نیچے.
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب عبده المؤمن الفقیر المتعفف ابا العیال. رواہ ابن ماجہ. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے اس مومن بندے کو دوست رکھتا ہے جو فقیر, پارسا یعنی پرہیزگار اور عیالدار ہو, جس کی اولاد بھی ہو. تشریح یعنی باوجود عیالدار ہونے کے اور فقیر ہونے کے حرام سے اور سوال کرنے سے بچتا ہے. بس ایسے شخص کو حق تعالی دوست رکھتے ہیں بوجہ اس کے مومن کامل ہونے کے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں موت اور اس کے بعد کی سنتیں. جب یہ معلوم ہونے لگے کہ موت کا وقت قریب ہے تو اس وقت جو لوگ وہاں موجود ہوں میت کا منہ قبلے کی طرف پھیر دیں اور کلمے کی تلقین کریں, یعنی کلمہ پڑھنے لگیں. کلمے کی تلقین کے معنی یہ ہے کہ اس کو زبردستی نہ پڑھوائے بلکہ اپنے آپ پڑھنے لگے دھیمی آواز سے تو سن لے, اتنی آواز سے پڑھے تو اس کو جب پڑھ سکے گا پڑھ لے گا, اگر نہ بھی پڑھ سکے تو کوئی برے معنی نہیں لینے چاہیے, کیونکہ موت کا وقت بڑی سختی کا ہوتا ہے. اس وقت جو ہے معلوم نہیں کہ مردے پر کیا گزر رہی ہے مرنے والے پر, تو اس وقت یہ طریقہ ہے کہ آپ دھیمی آواز اتنی آواز سے کہ مردہ اس کو میت یعنی وہ آدمی اس کو سن لے, جو مرنے والا ہے اس کو سن لے, تو وہ خود ہی اس کی زبان پہ جاری ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. اگر وہ نہ بھی پڑھ سکے تو برے معنی نہیں لینے چاہیے. جب موت قریب معلوم ہو تو یہ دعا پڑھے مرنے والا, جب اس کو احساس ہو کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے, تو اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. بعض لوگوں کو اشکال ہوا کہ یہ مرتے وقت کہاں یاد رہے گا, تو ان سے میں نے یہی کہا کہ مناجات مقبول کا اہتمام کیا کرو, دعاؤں کا اہتمام کیا کرو, تو یہ دعا ہر وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ مرتبہ وقت کی ہے، صبح شام بھی پڑھ سکتے ہیں مناجات مقبول میں یہ دعا، ہر ہفتے کی ایک دن اس میں یہ بھی ہے، پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ وقت پہ اللہ تعالیٰ یاد بھی دلا دیں گے، زبان پہ بھی آ جائے گی. اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، ترجمہ اے اللہ مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچا دے، جب روح نکلنے کے آثار محسوس ہوں تو یہ دعا پڑھیں. اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں کے موقع پر میری مدد فرما. جب موت واقع ہو جائے تو اہل تعلق یہ دعا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ترجمہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے اس سے اچھا بدل عنایت فرما. روح نکل جانے کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دیں. جو شخص میت کو تخت پر رکھنے کے لیے اٹھائے یا جنازہ اٹھائے تو بسم اللہ کہے. میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا سنت ہے. بعض لوگ انتظار کرتے ہیں کہ نماز کا وقت آ جائے تاکہ نمازی آ جائیں گے، زیادہ لوگ ہو جائیں گے، اس چکر میں وہ تدفین میں دیر کرتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے اور اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے. حتیٰ کہ اگر جمعے کے دن انتقال ہو جائے اور جمعے کی نماز کا انتظار کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جمعے کے اندر نمازی زیادہ ہوں گے، بلکہ جس وقت جنازہ تیار ہو جائے اس کو دفن کرنے کی ترکیب کرنی چاہیے. جب میت کو قبر میں رکھے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میت کو قبر میں داہنی کروٹ پر اس طرح لٹانا چاہیے کہ پورا سینہ کعبے کی طرف ہو اور پشت کو قبر کی دیوار سے لگا دے. آج کل لوگ صرف منہ کعبے کی طرف کر دیتے ہیں اور مردے کو چٹ لٹاتے ہیں کہ سینہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، یہ بالکل خلاف سنت ہے. میت کے رشتہ داروں یعنی گھر والوں کو کھانا دینا مسنون ہے، اس کھانے کو تمام برادری یا رشتہ داروں کو کھانا جائز نہیں. ناموری اور دکھلاوے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں، جو موجود ہو دے دیا جائے. جب میت کے دفن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تو خود بھی اور دوسروں سے فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رکھے. دفن کے بعد مردے کے لیے قبلہ روح ہو کر دعا کرنا مسنون ہے، لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جیسا کہ آج کل رواج ہو گیا ہے جائز نہیں. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غایت حیا سے آپ کی نگاہ کسی شخص کے چہرے پر ٹھہرتی نہیں تھی، یعنی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر نہیں دیکھتے تھے، اور کسی نامناسب چیز کا اگر کسی ضرورت سے ذکر کرنا ہی پڑتا تو اشارے میں فرماتے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ سب سے بڑھ کر دل کے کشادہ تھے، بات کے سچے تھے، طبیعت کے نرم تھے، معاشرت میں نہایت کریم تھے، اور جو شخص آپ کی دعوت کرتا اس کی دعوت منظور فرماتے اور ہدیہ قبول فرماتے، اگرچہ وہ ہدیہ یا طعام دعوت گائے یا بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہوتا، یعنی کتنی بھی ہلکی چیز ہوتی دعوت کو آپ قبول فرماتے اور ہدیے کا بدل بھی دیتے تھے، اور دعوت غلام کی اور آزاد کی اور غریب کی سب کی قبول فرما لیتے، اور مدینے کی انتہا آبادی پر بھی اگر مریض ہوتا اس کی عیادت فرماتے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اچھا، ایک اعلان یہ ہے کہ یہاں پر مسجد اشرف میں عشاء کی نماز جماعت جو ہے وہ 9:05 پر کر دی گئی ہے، اس لحاظ سے ہماری مجلس انشاءاللہ تعالی کل سے 9:45 شروع ہوگی، 9:45 پر انشاءاللہ تعالی مجلس شروع ہو جائے کرے گی، اور 9:40 پر ٹیلی فون کر لیا کریں کانفرنس والے، 9:40 پر ٹیلی فون کر لیں، اور 9:45 پہ انشاءاللہ کل سے ہماری مجلس کا آغاز ہوا کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جائیے.